أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہماری جو گفتگو تھی وہ مطلب توحید در قرآن کے حوالے سے وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ خدا کی راہ شناخت، یعنی خدا کو پہچاننے کے رستے کون کون سے ہیں اور کیا کیا ہیں اور ان کی کچھ تفصیلات. تو اس میں ہم نے تین راہوں کا یا تین چینلز کی بات کی تھی، ایک آفاقی، ایک انفسی اور تیسرا شہودی. ٹھیک ہے، اس پر ہم یاد ہے نا، میں ایسا تو نہیں کہ بھول گئے
پچھلے والے.
نہیں نہیں، میں نے کہا یہ تین بنیادی باتیں یاد ہیں نا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور اس کے بعد یہ تین رستے ہیں خدا کی شناخت کے. اور اس میں یعنی کہ یہ تینوں رستوں میں خاص بات یہ ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے پیرلل یا ہم پلہ نہیں ہیں، بلکہ ان تینوں میں ایک گریڈیشن ہے. یعنی اگر آپ راہ آفاقی، آفاقی کا مطلب کیا ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے اس پر ذرا تفصیل سے بات کی تھی کہ آفاقی کا مطلب ہے کہ از راہ برہان، اور برہان جو قرآن کریم، یعنی برہان دلیل، ٹھیک ہے، دلیل، ریزن، پروف. تو قرآن نے جب برہان قائم کی ہے تو وہ خالی عقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ کم از کم چار پانچ چیزوں کو بطور برہان پیش کیا، ٹھیک ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا. اس میں معجزہ بھی ہے، اس میں کلام معصوم بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں دلائل عقلی بھی ہیں. یعنی کہ چار پانچ چیزیں جن کو آج ہم پھر ذرا اچھے سے دیکھیں گے کہ یعنی علم شہودی، معجزہ، جدال احسن، اور اس کے بعد کلام معصوم یا نقل. یعنی برہان جو قرآن دلیل قرار دیتا ہے، دلیل لے کر آتا ہے، وہ ان تمام رستوں سے لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، فقط ایک بحث عقلی کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ان تمام رستوں پہ. تو اس کو ہم انشاءاللہ اور کلیئر کریں گے. لیکن اس میں خاص بات کیا ہے کہ یہ جو برہان ہے، یعنی وہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کے باہر ہیں. تو یہ آفاق میں یا دلیل یا برہان میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے باہر ہیں. اس کے برعکس جو دلائل انفسی ہیں یا نفس کے حوالے سے جو بات ہے، تو وہ ہے کہ جو انسان، جیسے میں نے یہ بات بھی آپ سے کہی تھی کہ وہ ایون آپ کی بایولوجی بھی نہیں ہے. جو دلیل انفسی جس کو قرآن کہہ رہا ہے، راہ انفسی، وہ نہ آپ کی بایولوجی ہے نہ سائیکولوجی ہے، بلکہ وہ گوئنگ ڈائیونگ ڈیپ انٹو یور سول اینڈ اسپرٹ. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسا رستہ ہے ظاہراً کہ جو یعنی ہم لوگ تو کافی، اگر اس کو یعنی اچھے طریقے سے سمجھایا نہ جائے تو شاید ہمیں پتہ ہی نہ چلے گا بات کس چیز کی کر رہے ہیں، نفس کے حوالے سے یہ راہ انفسی. اور اس کے بعد شہود ہے. یعنی میں اس میں ایک چھوٹا سا آپ کو یعنی تھوڑا سا شاعرانہ رنگ میں اگر اس چیز کو ذرا سا بیان کروں، شاید بات زیادہ کلیئر ہو جائے. کہ یعنی جیسے حافظ شیرازی کے اشعار ہیں کہ اے پادشاہ خوباں داد از غم تنہائی. ظاہراً امام زمان علیہ السلام کے لیے بہت اچھے مطلب اس پہ ہوتے ہیں کہ اے نیکوں کے بادشاہ، میں فریاد کرتا ہوں غم تنہائی سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی تنہائی کا جو غم ہے، کہ اس کے بعد دل بے تو بجان آمد، یعنی آپ کے بغیر جو ہے نا دل جان تک آ گیا ہے. وقت است کے باز آئی، اب وقت ہے کہ آپ پلٹ آئیے. تو یعنی کہنے کہ یہاں پر میں اس شعر کو کس حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تمام چیزوں کو، یعنی کائنات میں تمام باتیں اس کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، تمام چیزوں سے وہ ویل کنیکٹڈ ہوتا ہے، اس کی معرفت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک چیز فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ میں تنہا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے وہ ایک ہے نا داد از غم تنہائی، کہ میں سب کے سب موجود ہیں میرے آس پاس، لیکن کیونکہ آپ میرے پاس نہیں ہیں تو میں اپنے آپ کو تنہائی فیل کر رہا ہوں، اور دل بے تو یعنی بغیر آپ کے جو دل ہیں وہ بجان آمد، وہ گویا جاں بلب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والی جب کیفیت آتی ہے نا، یعنی اس کیفیت میں جب انسان آ جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہم تھوڑا یعنی خدا کی طرف بات کریں تو ہم شاید جو ان کا آخری مصرعے کا ٹکڑا ہے کہ باز آئی یعنی آپ پلٹ آئیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں رخ بے نمائی، یعنی کہ اب میں آثار اور آیتیں دیکھ دیکھ کر اور ان میں گھوم گھوم کر اب میں بیزار آ چکا ہوں، مجھے اب اس میں کوئی لذت فیل نہیں ہو رہی. اب میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے پر سے پردہ ہٹائیں، اپنے رخ کو دکھائیں، اپنا چہرہ دکھائیں. ٹھیک ہے، اور پھر جب انسان واقعاً اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر خدا کی طرف سے اس کو آواز آتی ہے کہ اپنے اندر دیکھو، یعنی تم ابھی تک اتنا باہر دیکھتے رہے، اتنا سب کچھ تلاش کرتے رہے، ایکسپلور کرتے رہے، آیات سمجھ لیں، نشانیاں سمجھ لیں، وہاں پر دلائل کو دیکھ لیا، سب کر لیا، سن لیا، لیکن اب وہ والی جو کیفیت ہے نا کہ ان سب کے ساتھ موجود ہونے کے باوجود بھی میں تنہا ہوں، میں اکیلا پن فیل کر رہا ہوں، مجھے آپ چاہیے، تو اس کے بعد وہ جواب آتا ہے وہاں سے کہ لک انسائیڈ یور سیلف. اور وہ جو ڈیپ ڈاؤن جب انسان جاتا ہے، اور وہی جیسا میں نے کہا کہ اپنے بدن سے، اپنی نفسیات سے اتر کر اپنی پیور سیلف میں جب انسان اترتا ہے، اور وہاں جا کر پھر اسے اس جگہ پر جو خدا کا نور اس کو نظر آتا ہے، وہ ان لائک اینی تھنگ ان دا یونیورس، اس کی کوئی مثال پوری کائنات میں نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے، یہ پھر یہاں وہاں سے پھر وہ راہ کھلنا شروع ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں راہ انفسی یا آیات فی انفسہم، اور پھر اس وہ ایک جو راہ انفسی کا رستہ طے کرنے کے بعد رفتہ رفتہ جب وہ پردے ہٹتے جاتے ہیں بین من و تو، یعنی کہ ایک جس کی مثال قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں دی ہے، جو تجلی جو طور پہ تھی، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھ پر نظر کروں. ٹھیک ہے، یہاں پر یعنی کہ اب وہ جو مقام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس مقام پر گئے تھے وہ بہت اسپیشل مقام تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں باقاعدہ اس کو بہت عظمت کے ساتھ یاد کیا گیا ہے، میں نے آپ کو شاید حوالہ بھی دیا تھا دعائے سماعت کا، کہ جس میں کئی مرتبہ یہ ذکر آیا ہے، یعنی اس کے واسطے سے یا اس چیز کو وسیلہ بنا کر خدا سے دعا کی گئی ہے کہ جس طریقے سے خدا نے ان کو بلایا اور ان سے کلام کیا، یعنی وہ بہت اسپیشل چیز تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جس مقام اور جس معیار پہ تھے. لیکن اسٹل وہاں پر کس بات کی کمی تھی؟ ربی ارینی انظر الیک، کہ مجھے دکھا کہ میں تجھ پر نظر کروں. یعنی اس حد تک کلام خدا کی سماعت کے باوجود کون سی کیفیت باقی تھی؟ من و تو والی. ارینی مجھے دکھا، انظر کہ میں نظر کروں، الیک الیک تیری طرف. یعنی اس مقام تک پہنچنے کے بعد، کلیم اللہ ہونے کے بعد بھی ابھی وہ ہے، یہ میرا نفس ہے اور یہ خدا کا نفس ہے. تو خدا کی طرف سے جو جواب آیا وہ بہت شارٹ اور کمپلیٹ آنسر تھا، لن ترانی. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، تا یعنی تو، را دیکھ دیکھنا، نی مجھے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک تمہارے پاس یہ میں تجھے دیکھوں والی حالت ہے، تو نہیں دیکھ سکتا. تو نہیں دیکھ سکتا. یعنی کہ جب تک تمہاری یہ میں فنا نہیں ہوگی میری رویت پاسبل نہیں ہے, تم نہیں دیکھ سکتا. تم مجھ سے بات کر رہے ہو کہ مجھے دکھا کہ میں تجھ پہ نظر کروں. خدا کی طرف سے جواب آیا لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتا. یعنی جب تک تمہارے پاس یہ نا کہ میں دیکھوں, یہ پاسبل نہیں ہے. پھر اس کو جواب کیا ہے کہ ولا کن انظر الى الجبل, اس پہاڑ کو دیکھو. اور جو جیسے امام خمینی نے بھی کہا اور عرفا کی زبان میں, یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ وہی میں کا پہاڑ ہے. یہ میں انانیت جو میں کہہ رہی ہے نا کہ میں تجھے دیکھوں, یہ وہ پہاڑ ہے جو بیچ میں حائل ہے. ولا کن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہ گیا تو تم دیکھ لو گے. ٹھیک ہے, تجلی ربہ للجبل, رب نے تجلی کی پہاڑ پر یا پہاڑ کے لیے, جعلہ دکن, وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقاً, اور موسیٰ مدہوش بے ہوش ہو گیا, یعنی اپنے آپ سے گزر گئے. ٹھیک, تو یہ وہ ہے, یعنی کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ کتنا اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت گہرے عرفانی مطالب ہیں, بہت گہرے عرفانی مطالب ہیں. یہ جو آیتیں ہیں نا, اس کو ظاہراً تو وہ یہ کہ جی پہاڑ جس پہ وہ کھڑے ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے ہو, لیکن وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی پراپر سینس نہیں بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہاڑ پہ جس پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اس کو ریزہ ریزہ کر دینے کا اور وہ سینس نہیں بن رہا ہے. تو یہ کون سا پہاڑ ہے جس کو خدا نے چور چور کر دیا اور موسیٰ اس صاعقے سے مدہوش ہو گئے اس بجلی کی چمک سے؟ یہ شہود ہے.
اس کو اسی شہود کو آپ اس میدان کربلا میں امام حسین کے اوپر لے کے جائیں, ان کا جو شہود تھا وہ اس سے کہیں بلند تھا. ان کا جو جملہ ہے کہ میں اس بات پہ مطمئن ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے. اگر آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں یہاں پہ,
ہمیں اس کی مطلب میں اس سے ذرا پرہیزی کرتا ہوں.
وہ ویسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کا لیول مثلا میری نظر میں تو وہ شاید اور بلند ہو رہا ہے اس پورے واقعے کے ساتھ, کہ ان کا شہود کسی اور لیول پہ.
دیکھیں وہ بات یقیناً ہے, اور شاید میں نے آپ لوگوں کو ایک جملہ سنایا بھی تھا آغا جعفر صاحب کے حوالے سے, کہ جب کیونکہ آپ اگر غور کریں تو یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی میں جو ہے نا, آپ کو جیسے دیگر انبیاء کی مانند خود حضرت موسیٰ کی مانند ایک یہ نظر آئے گا جو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. یعنی جیسے حضرت موسیٰ جب مصر سے نکلے تھے اور جب یہ اینڈ جو ہے نا ان کا یہ ہے, یہ طور والا اینڈ ہے جب انہیں وہ شہود نصیب ہو گیا جس کی وہ تلاش میں تھے. تو یعنی ایک پورا پروگریشن ہے. حضرت موسیٰ کا پہلی دفعہ پہاڑ پہ جانا اور ہے, دوسری دفعہ اور ہے, بہت فرق ہے دونوں. تو ایسے ہی تمام معصومین کے اندر ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ اس کی اپنی وجوہات ہیں, اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. تو اسی طریقے سے یعنی کہ امام حسین علیہ السلام بھی جب مدینے سے نکلے تھے تو آپ نے بھی وہی آیت قرآن کی تلاوت کی تھی جو حضرت موسیٰ نے مصر سے نکلتے ہوئے کی. ٹھیک, یعنی وہی وہاں سے لے کر خائفین یا ترقبوں سے شروع کر کے اور وہ منزل شہود وہاں تک آنا. تو اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ جو یعنی کہ خود ایون 10 محرم کے اندر بھی صبح سے لے کے عصر تک میں ایک پروگریشن, اور یہ جو آخری جملہ ہے نا جس جملے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ کب کا جملہ ہے؟ کہ جب آپ کے ہاتھوں پر جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی, تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ بھی میرے لیے آسان ہے اس کا تحمل کرنا, کیونکہ یہ تیری نظروں کے سامنے ہے. تو یہ نہیں, جیسے اس میں آغا صاحب کہتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نور خدا کو دیکھ نہیں رہے تھے, اس میں غرق تھے, یا بلکہ ایک جملہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے امام حسین گویا خود خدا ہو چکے تھے. بہت مشکل جملہ ہے یہ, سوائے بہت گہری معرفت رکھنے والوں کے علاوہ یہ جملہ کہنا بھی نہیں چاہیے کسی سے. تو وہ ایک چیز کے, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ انسان نور خدا کا مشاہدہ کرتا ہے, اور دوسری حالت وہ ہوتی ہے کہ نور خدا آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے, جیسے آپ کسی سمندر یا دریا میں نہ ہو, غرق ہو چکے ہیں. تو وہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ یہ جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی میرے لیے آسان ہے, کیونکہ یہ جملے انبیاء کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جس کو وہ کہا, تو یہ نہیں کہا کہ جب وہ جناب اسماعیل کو قربانی کے لیے لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے آسان ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کس کی تجلی ہے, یعنی اگر آپ ازراہ حقیقت دیکھیں تو یہ تجلی معراج محمدی ہے, جو ائمہ علیہ السلام کی ذوات مقدسہ میں ایسے جو چیزیں ملتی ہیں, تو یہ اس مقام احمدی کی تجلی ہے جو اہل بیت علیہ السلام میں جھلکتی بھی نظر آتی ہے. تو ٹھیک ہے, یعنی تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ تین لیول ہیں, اور یہ تین جو مقامات ہیں یہ ایک جگہ پہ نہیں ہیں, ایک دوسرے کے پیرلل نہیں ہیں, ان میں گریڈیشن ہے. یعنی راہ آفاقی, اس کے اوپر راہ انفسی, اور سب سے اوپر راہ شہودی, جو کہ معصومین علیہ السلام کو یقیناً ان کے لیے میسر ہیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ لیولس پر, اور جو ان کے سچے شاگرد ہیں ان کی راہ طے کرنے والے ہیں, پھر وہ بھی کسی نہ کسی درجے پر اس کو حاصل کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ تین راہیں ہیں, تین رستے ہیں. اچھا, اس میں ایک بات اور کہ جو ہم تھوڑا سا دو دفعہ سے ڈسکشن بھی کر رہے تھے, میں اس کو بھی ذرا پیرلل میں لے کے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو توحید پر گفتگو کرنے کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ ہم توحید کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں, اور اپنی زندگیوں میں خدا سے فائدہ اٹھائیں, استفادہ کریں, نور خدا سے استفادہ کریں. اور جو میرا انسسٹنس تھا بہت زیادہ کہ اگر ہم وہ زندگی نہیں گزارتے کہ مدد خدا ہمارے ساتھ آئے, تو ہم کوئی بھی اقدام کریں بھلے سے وہ خدا کے نام پر ہی کیوں نہ ہو, دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہو, اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا, اس کا ہمیں نتیجہ نہیں ملے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ بات ہر ایک ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے مانے, کوئی ہو سکتا ہے نہ مانے, میں اس بارے میں کنونسڈ ہوں, اور میرے پاس اس کے حوالے سے قرآن اور سنت سے تمام دلائل جو ہیں نا اسی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے, آئمہ طاہرین نے خدائی ویلیوز کو کمپرومائز کر کے کسی کی بھی حمایت کو نہیں لیا. ٹھیک ہے, وہ ایون امام حسین کے کربلا کا بھی واقعہ ہے کہ آپ کو رستے میں, آپ نے سنا ہی ہوگا بہت اچھے طریقے سے, کہ رستے میں جو ایک شخص تھا, خیمہ آپ کو نظر آیا تھا, اور خیمے کے باہر ایک بڑا اچھا گھوڑا کھڑا ہوا تھا اور ایک نیزہ زمین پر گڑا ہوا تھا, کہ جو ایک بڑے شجاع یا بہادر شخص کی عرب میں نشانی تھی. تو آپ کو پوچھا یہ کون ہے, تو کسی نے کہا کہ یہ کوفے کا بڑا ایک مطلب مشہور اور بہادر شخص ہے, عبید اللہ ابن حر جعفی. تو آپ اس کے پاس گئے اور اس کو نصرت کی دعوت دی کہ میرے ساتھ چلو. تو یعنی وہ شخص جو تھا نا, وہ کوفے سے باہر آ کے کیوں اپنا خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا, کہ اسے پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں کوفے میں, اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو فیس کرے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بھی عجیب عجیب ہی واقعات ہوتے ہیں کہ خدا اپنی حجتیں بھی لوگوں پر تمام کرتا ہے. تو امام علیہ السلام نے جب اس سے کہا کہ میرے ساتھ چلو, تو اس نے جواب دیا کہ دیکھیں, میرے اکیلے ہونے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو, میں اکیلا تو نہیں آپ کو جنگ جتا سکوں گا, اور میرے اتنے جاننے والے بھی نہیں ہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی فوج بنا کے آپ کو دے سکوں, تو میں یہ گھوڑا اور نیزہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یہ بہترین تیز رفتار گھوڑا ہے. اور یہ تو آپ نے وہاں پر سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی تھی اور آپ کھڑے ہو گئے تھے کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا, سورہ کہف کی آیت ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو گمراہوں کو زور بازو کے طور پر اختیار کریں. ٹھیک ہے, یہ اصول ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں نا, یہ کہ اگر آپ اس خدائی رستے پہ نہیں ہیں, اگر اس راہ پہ نہیں ہیں کہ جو راہ خدا کی طرف سے بیان کی گئی ہے, تو آپ بلیز دین کا نام لو, کسی کا بھی نام لو, خدا کی مدد اور رحمت ساتھ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, اور اس میں جب میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں مدد کے حوالے سے بھی جو ایک چیز میں بار بار عرض کر رہا ہوں نا, کہ وہ لوگ آپ کو چاہیے کہ جو مدد خدا کو اس طریقے سے اٹریکٹ کریں جیسے کہ جڑیں پانی اور منرلز کو اٹریکٹ کرتی ہیں زمین میں سے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے ہیں, یعنی خدا کی طرف سے حکم آیا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ مصر سے باہر, بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کی مدد تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا, یعنی خدا نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم ان کو نجات دیں گے, تبھی حکم دیا کہ آپ نکلیں باہر. اچھا, اس کے بعد ایک موقع وہ آیا کہ جب سامنے دریا آ گیا, پیچھے فرعون آ گیا, وہاں پر جو ان کی قوم تھی ان کا کیا تاثر تھا, وہ کیا بولنا شروع ہو گئے کہ اب ہم ختم ہو گئے, اور یہ اور اس کا بلیم حضرت موسیٰ کو دینا شروع کر دیا. یعنی آپ اس بات پہ غور کریں کہ جس قوم کے ساتھ خدا کی مدد ہے, خدا کی طرف سے نجات کا وعدہ آ گیا ہے, لیکن وہ قوم خود مشکل میں پڑ رہی ہے اور اپنی مشکل کو حل کرنے سے معذور ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی بنی اسرائیل من حیث القوم, ٹھیک ہے خدا ان کو, خدا نے کہا میں تمہیں فرعون سے نجات دلاؤں گا, نکلو یہاں سے, لیکن اب جو وہ ایک مشکل آئی تو ان کے پاس یہ یقین نہیں تھا کہ ہم نجات پا جائیں گے. ان کو کون چاہیے تھا؟ ان کو وہ موسیٰ چاہیے تھے کہ جو کہیں کلا, ہرگز نہیں, مطلب نہ دریا اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہمیں اذن خدا کے بغیر غرق کر دے, نہ فرعون اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ بغیر اذن خدا کے ہمیں قتل کر دے. کلا, ان میں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جس سے تم ڈر رہے ہو. انا معی ربی سیہدینی.
ایک سوال ہے, جب پوری قوم میں وہ کوالٹی نہیں تھی, صرف ایک موسیٰ تھے,
موسیٰ یا چند افراد ان کے ساتھ ہیں جی,
پوری قوم تو راستے نہیں تھی اس حوالے سے,
پوری قوم نہیں. جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو فارمولا بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایک کور گروپ میں ایسے افراد لازماً موجود ہونے چاہیے. جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں نا کہ یعنی اگر کوئی قوم مثل ہماری قوم کے کہ جو جن سے اگر کہا جائے کہ آپ معارف قرآن کی طرف آئیں, آپ تزکیہ نفس پہ محنت کریں, تو وہ کہیں گے وہ ٹائم ویسٹ کرنے والی باتیں, یہ بھنگ چرس پلا رہے ہیں, میدان عمل میں آؤ. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ فار سرٹن اینڈ شیور ہیں کہ اس قوم میں اس معیار کے افراد ہرگز نہیں ہوں گے. اگر اس قوم کا یہ حال ہے تو آپ دیکھیں, اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہمیں ایران میں نظر آتے ہیں, پیدا ہوتے ہوئے نظر آئے, ٹھیک ہے, وہ معیار نہیں, انہی حماقتوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ ساری قوم اس جگہ پہ نہیں آتی, بالکل درست ہے, لیکن اگر آپ متوجہ ہیں کہ اصل چیز کیا ہے, تو آپ کچھ نہ کچھ افراد اس معیار کے پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور وہ فاؤنڈیشن اور جڑوں کا کام کرتے ہیں, اور وہ خدا کی مدد کو کھینچ کر لاتے ہیں. جیسے وہی جو مثال ہے کہ باقی قوم اس جگہ پہ نہیں تھی کہ خدا کی مدد کو لے کر آ سکے, کہ اس سے نکل پائیں، یا یعنی کہ یا فرعون ختم ہو جائے یا دریا میں سے، وہ اس جگہ پہ نہیں تھے، لیکن موسیٰ تھے. یہ میرا مین پوائنٹ ہمیں چاہتے ہیں کہ اس چیز پر اگر ہم اس کو اگنور کرتے ہوئے چلیں گے ان تمام باتوں کو، اور ہم خالی ظاہری اور اپیرنٹ چیزوں پر اور اسی جگہ پہ، مطلب کہ جناب یہ قیام اور یہ اقدام اور فلاں 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 انہی سب چیزوں پر اپنا سارا زور، وہ بھی نہیں کر پاتے، جو اصل بات ہے وہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ صحیح رستے پہ ہوتے ہی نہیں ہیں تو آپ کسی بھی کام کو ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. بالکل سادہ سی بات ہے، بولیں جتنا بھی جس کا دل چاہے، جتنا دل چاہے بولے، اس سے فرق تھوڑی پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ان تمام باتوں کو دماغ میں نا یاد رکھنا ضروری ہے کہ توحید اور خدا ہی ہے، کہ اگر وہ مدد میرے اور آپ کے ساتھ ہے نا، من حیث القوم، پھر فرق نہیں پڑتا کہ آگے سمندر ہے کہ دریا ہے یا پیچھے فرعون ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں نہیں ہیں. یعنی ساری مثالیں خدا تعالیٰ نے دکھا دیا ہم کو، ٹھیک ہے، بدر میں، خندق میں، رسول خدا کی زندگی میں، حضرت موسیٰ کے واقعات میں، حضرت ابراہیم کے واقعات میں، ہر جگہ دکھا دیا سب کچھ. لیکن افسوس ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ وہی ایک ہی جگہ پر ہماری سوئی جو ہے نا وہ بس اٹکی رہتی ہے. اور اس کی وجہ بنیادی طور سے یہی ہے کہ جو ایک دقت ہے جہاد نفس کی، وہ دقت یا اس محنت کو کرنے پر ہم تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں، جو براہین کی بات کرتے ہیں، دلائل کیا تھے. سب سے پہلی جو دلیل ہے، یعنی برہان ہے، وہ نبی کی زبان ہے یا نبی کا کلام ہے، کہ نبی کا کلام، نبی کا کلام کس بنا پر ہوتا ہے؟ یعنی نبی کا کلام، اگر نبی کہہ رہا ہے کہ شرک نہ کرو، اس خدا واحد کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، فقط اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو، اور نبی کے اور دوسرے لوگوں کے خدا کو قبول کرنے میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق ہے کہ یعنی دنیا میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہستی کو مانتے ہیں، ایک ایبسولیوٹ ریالٹی اس کو مانتے ہیں، لیکن نبی جب خدا کو منواتا ہے نا، تو نبی یہ کہتا ہے کہ وہ خدا تمہاری زندگی سے باقاعدہ کنیکٹڈ ہے، وہ خدا تمہاری زندگی میں موجود ہے، تم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، تم اس سے ہٹ کے اپنی لائف نہیں گزار سکتے، تم اس کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈال سکتے. یعنی صرف وہ خدا ہے نہیں، بلکہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، اور محتسب بھی ہے، یعنی حساب لینے والا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے. اور نبی کی بات کو قبول کرنے میں سب سے زیادہ پرابلم اسی جگہ پہ آتی ہے. یعنی اگر نبی خالی یہ کہہ کے چلے جائیں نا، جس طریقے سے فلاسفرز مثال کے طور پر خدا کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایبسولیوٹ ریالٹی یا اومنی پریزنٹ ہستی، اگر نبی بھی خالی اتنی بات کر کے خاموش ہو جائیں تو اتنا زیادہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہو. زیادہ پرابلم وہاں پر آتی ہے کہ وہ خدا جو ہے نا، تم اس سے اس کو ایویٹ نہیں کر سکتے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس سے فرار نہیں کر سکتے، اس کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ انڈر دا لینس ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو، جو کر رہے ہو، اس کا حساب ہے. تو نبی، یعنی یہاں پر جو ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے کہ نبی جو پیغام ہمیں دیتا ہے خدا کے حوالے سے، خدا کیا ہے؟ غیب ہے نا، موسٹ آف دا لوگوں کے لیے خدا غیب ہے، ہم ظاہراً تو نہیں دیکھ رہے اس کو. تو اگر ایک غیبی ہستی کے بارے میں خدا نبی آ کر ہم کو ایک میسج دے رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں، تو اس پیغام کی بنیاد کیا ہے؟ کیسے دے رہے ہیں وہ پیغام؟ وحی کس کو کہیں گے آپ؟ جسٹ ایک میسج، ایک چٹھی، ایک پرچی، ہاں یعنی وہی کہ یہ کیا ہے. اسی لیے تو یہ سوال ہے نا کہ نبی جو بات آپ کو بتا رہے ہیں, نبی جو پیغام آپ کو دے رہے ہیں, وہ کیا ہے وہ چیز؟
کیسے مسئلہ ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو خیال آ رہا ہے یہ اپنی طرف سے آ رہا ہے یا خدا کی طرف سے آ رہا ہے؟
بالکل
یہ سوال آ جائے گا.
ہاں بالکل بالکل. یعنی کہ نبی جو بھی بات آپ کو کہہ رہے ہیں وہ نبی کا خود کشف و شہود ہے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ نبی آپ کو جو پیغام دے رہا ہے توحید یا آخرت کے بارے میں وہ دیکھ کر بتا رہا ہے, نہ کہ ایک میسج کو ریسیو کر کے بتا رہا ہے. نہیں نہیں دیکھیں, جب حضرت موسیٰ کو یعنی ظاہراً نبوت ملی ہے, یعنی پہلی دفعہ جب وہ گئے ہیں طور پر, تو وہاں پر جو ان سے خطاب ہوا ہے خدا کی طرف سے وہ فرسٹ پرسن میں ہوا ہے, انی انا اللہ لا الہ الا انا, کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر میں. یہ بھی شہود ہے, لیکن وہ جو آخری مرحلہ شہود ہے وہ مقام فنا والا شہود ہے. دیکھیے وہ مقام فنا والا شہود ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو یعنی اپنی پوری ایگزسٹنس اس کی خدا کے سامنے انائیہلیٹ ہو جاتی ہے. وہی لن ترانی, یعنی جب تک تیرے اندر میں کا تصور ہے تو وہ رویت ممکن نہیں ہے جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک, تو شہود تو ہے. تو یعنی یہ جو ایک بہت اہم بات ہے کہ نبی جو بات بتاتا ہے ہمیں, وہ جو خاص طور سے یہاں پر یعنی اہل سنت ہیں ان کے یہاں یہ ایک بہت بڑی ڈیفیشنسی ہے نبوت کے حوالے سے, کہ وہ لوگ اس بات کو تقریباً ریئلائز نہیں کرتے. ان کی نظر میں میسنجر واقعی میسنجر ہی ہے, پیغامبر ہی ہے, کہ یعنی فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر ایک بات بتا دی, سنا دی, پڑھا دی, اور نبی نے آ کے وہی بات لوگوں کو بتا دی. ہمارے یہاں بھی کم, لیکن الحمدللہ ہمارے علماء میں سے بڑے علماء میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے. تو یہ کوئی بھی اس بات کا, خاص طور سے جو عرفا ہیں یعنی ان کی نظر میں کہ پیغمبر کی ذات بلند ہوتی ہے اپنے مقام سے, اس مقام ملکوت یعنی جو اس کی نبوت کا درجہ ہے جس مقام تک وہ بلند ہوتا ہے وہاں پر حقائق کا مشاہدہ کرتی ہے خدا کی رہنمائی میں, اور اس کے بعد واپس آ کر لوگوں تک وہ پیغام ارسال کرتے ہیں بحکم خدا. یعنی جیسے جیسے خدا بتاتا جاتا ہے کہ آپ اب یہ کہیں, یہ کریں, یہ کریں, فلاں فلاں, وہ بھی وہ کام کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نبی کا جو پیغام ہے یعنی نبی کی دعوت, سب سے پہلی برہان کیا ہے؟ دعوت نبی. اور اگر انسان واقعاً لائق ہے, اگر انسان لائق ہے, تو اس سے زیادہ مضبوط کوئی برہان ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ والی بات جو ہے نا کافی, ہم کہتے نہیں ہم دیکھیں گے. جیسے مثال ہے کہ یعنی رسول خدا کے جو بزرگ اصحاب تھے, تو رسول اللہ کے بزرگ اصحاب میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے رسول سے کوئی دلیل نبوت مانگی ہو یا ان کی باتوں پر جرا کی ہو. جیسے کئی لوگوں کا ہے نا کہ آج میں شک میں مبتلا ہو گیا, تو آج یہ ہو گیا, تو آج وہ ہو گیا. یعنی نبی کی جو زبان ہے نا اور جو نبوت اور رسالت کے پیغام کو سمجھ لے, وہ اس کے لیے سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی یہی کلام ہے. یعنی اگر انشاءاللہ, اور ہمارے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک چیز بہانہ بنتی ہے, ایکسکیوز بنتی ہے کہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے یا ہم سے براہ راست کلام نہیں کر رہے ہیں. تو یعنی اگر امام علیہ السلام سے ملاقات ہو, ہمارے سامنے آئیں اور وہ ایک جملہ کہیں, تو سب سے بڑی دلیل وہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نہ سمجھ کے, نہ سن کر, نہ سیکھ کر ان رستوں سے آپ کو نہیں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی نبی حقائق غیبیہ پر شاہد ہے، گواہ ہے ان حقائق پر جو عالم ملکوت و جبروت میں پائے جاتے ہیں، اس شہادت کی بنا پر نبی آپ کو پیغام دے رہا ہے. اور اسی بنا اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے تو سب سے پہلے اپنے کو صادق و امین منوایا تھا، تو پھر آپ کو اس کی حکمت نظر آئے گی کہ صادق و امین اپنے آپ کو کیوں منوایا تھا، تاکہ میں ان سے جب کوئی بھی بات کہوں تو اس پہ ٹرسٹ کریں، اعتماد کریں اس بات پر. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مضبوط ترین دلیل وہی ہے کہ جو انسان آپ کو مشاہدے کے بعد ایک حقیقت کی خبر دے، بنسبت اس کے کہ جو کہے کہ میں نے سیکھا، میں نے حاصل کیا، میں نے سمجھا، میں نے سوچا، تھنکر، فلاسفر، ان سب سے بالا تر یہ ہے. اور اسی بنا پر آیت اللہ جوادی عملی کا بہت ایک اچھا جملہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو جو قرآن میں کہا نا نبی امی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ امی کا معنی یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم اس نبی کے سامنے جاہل ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی لا علم ہے، بلکہ دنیا کا بڑے، کیونکہ ہر انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ علم انہی چینل سے حاصل کر رہا ہوتا ہے، لیکن نبی کا علم علم لدنی سے. اور خود قرآن اس بارے میں کیا دو آیتیں یہاں پر پیش کرتے ہیں کہ پہلی آیت کیا ہے کہ نزلہ سورہ شعراء کی، نزلہ بہ الروح الامین علی قلبک، یعنی یہ جو پورا حقائق ہے، جو قرآن ہے، جو نظام حق ہے، حق کی آیتیں ہیں، یہ رسول خدا نے کہاں وصول کی ہیں؟ کانوں اور آنکھوں پہ نہیں، سماع و بصر سے نہیں، جبرائیل امین نے اس کو نازل کیا ہے، روح امین نے، یعنی جو نازل کرنے والی روح ہے وہ بھی امانت دار ہے. دیکھیں آپ یہاں پر، اس چاہے آپ اس کو ملک کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن وہ حقیقت روح امین ہے، یعنی اس نے کوئی کمی بیشی نہیں کی، جیسا خدا نے اس کے حوالے کیا بالکل ویسے کا ویسا ہی قلب پیغمبر پہ اتار دیا. اور قلب پیغمبر میں وہ صلاحیت تھی کہ اس حقیقت کو اپنے اندر ابزارب کیا، لتکونا من المنذرین، اور پھر اس کی بنا پر رسول خدا نے انذار کیا اور اس پیغام کو پہنچایا. ٹھیک ہے، تو یہ پیغام کیا ہے؟ یہ پیورلی شہود ہے، یعنی پیور حقیقت ہے جو نبی کی زبان سے بیان ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسرا جو آیہ معراج ہے رسول خدا کے بارے میں کہ ما کذب الفؤاد ما رآ، فؤاد نے جھوٹ نہیں کہا، ما رآ جو اس نے دیکھا. یعنی معراج پر جو بلندی پر جانے کے بعد کون سی چیز دیکھ رہی تھی حقائق کو؟ پیغمبر کی آنکھ، قلب، فؤاد، ما کذب الفؤاد، فؤاد نے جھوٹ نہ کہا نہ جھوٹ سمجھا جو کہ دیکھا. درست ہے، تو یعنی انسان اگر اس جگہ پر آ جائے کہ اس کا قلب حقائق کو دیکھنے کے قابل ہو جائے، یا اس کا قلب حقیقتوں کو براہ راست ابزارب کرنے لگے، کیونکہ دیکھیں ہمارے آپ کے ساتھ جو پرابلمز آتی ہیں وہ کہاں پر آتی ہیں؟ سینسرز میں آتی ہیں، ہے نا؟ یعنی کہ اگر آپ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو سسٹمز بنتے ہیں انجینئرنگ میں بھی، تو اس میں کے اندر بھی جو مین پرابلم ہے کہ جہاں پر آپ کو نوائز ریموول کرنا پڑتی ہے، وہ نوائز ریموول کہاں کرنا پڑتی ہے؟ سینسر سے پروسیسر تک آنے کے جو رستہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں گڑبڑ شامل ہوتی ہے. تو جب خدا یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو قرآن نازل کیا، روح امین نے تیرے قلب پر، معراج پر ہم نے تم کو بلایا تو تمہارے قلب نے حقائق کا مشاہدہ کیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ سینسرز کو خدا نے آل ٹوگیدر بیچ سے ہٹا دیا، یعنی کہ وہ تمام کے تمام آلات یا وسائط یا بیچ میں جو میڈیمز ہوتے ہیں کہ جو ایرر یا گڑبڑ جنریٹ کرتے ہیں، ان سب کو ہٹا کر اور براہ راست پیغمبر کے قلب کو ایڈریس کیا یا قلب پر حقیقت کو اتارا. ٹھیک ہے, تو یعنی پیغمبر جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس شہود و کشف کی بنا پر بات کرتا ہے. لیکن ہمارے لیے یہ برہان ہے. کیوں برہان ہے؟ اس لیے کہ یہ ہم سے باہر ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ یہ ہمارا کشف نہیں ہے. جیسے اس کی مثال اسی طریقے سے دی جاتی ہے کہ آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنی کسی تکلیف کو بیان کرتے ہیں تو ڈاکٹر اگر سمجھدار ہے تو سمجھ لیتا ہے آپ کی تکلیف کو, لیکن اس درد کو نہیں فیل کر پاتا جو مریض کو ہو رہا ہے. تو یعنی مریض اپنے مرض کے حوالے سے عالم شہود میں ہوتا ہے, اور ڈاکٹر جو ہے وہ اس مرض کے حوالے سے اس کے فہم و تفہیم کے مرحلے میں ہوتا ہے. تو نبی یعنی اس شہود کے بنا پر, لیکن کیونکہ یہ ہم سے ایکسٹرنل ہے تو میرے لیے یہ آیت کون سی بنے گی؟ آیت آفاقی یا انفسی؟ آفاقی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا کہ یہ چیز یعنی اگرچہ کہ پیغمبر کے لیے یہ وہ نہیں ہے کہ ایکسٹرنل ہو, لیکن میرے لیے ایکسٹرنل. تو یہ آیت آفاقی میں آپ اس کو شامل کریں گے کہ جو پیغمبر نے بیان کیا, جو ان کا کشف شہود ہے اور انہوں نے جو ہمیں بتایا. یہاں پر میں تھوڑا سا ایک چیز آپ کو اور یعنی اسی میں ہی ہم اگر اس کو بھی شامل کر لیں, دلیل نقلی کو, یعنی یہ دلیل نقلی ہی اس کو کہیں گے, یعنی کہ جو پیغمبر کی زبان سے یا معصوم کی زبان سے. تو اس میں دیکھیں میں ایک چیز کا تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو, ایک دو چار جملے سنا کر امام علی علیہ السلام کے. ٹھیک ہے, یہ ایک خطبہ ہے جو خطبہ تالوتیہ کا اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے. یہ نہج البلاغہ کا نہیں ہے, یہ روضۃ الکافی جو کافی کی جلد نمبر 8 ہے جس میں ائمہ کے مطلب کلمات ہیں, موعظات اور وہ سب, اس میں سے نمبر 5 کہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں الحمد للہ الذی لا الہ الا ہوا. ذرا سمجھ میں آ رہا ہے, کان حیا بلا کیف, کہ کانا یعنی تھا. اب کون اور کانا کا جو عربی میں ورڈ ہے نا, ویسے یہ ماضی ہے, پاسٹ ٹینس ہے, کانا یعنی پاسٹ, لیکن اس میں ایک جو میننگ آتا ہے وہ ہونے کا بھی آتا ہے. عربی میں کہتے ہیں سیرورت, انگلش میں سمجھ لیں ٹرانسفارمیشن, کہ اگر کوئی چیز ٹرانسفارم ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی کانا یا یکونو کا ورڈ آتا ہے. ہوا کانا حیاً, وہ حی تھا, بلا کیفن, بغیر کسی کیفیت کے, یعنی خدا کی حیات میں کوئی کیفیت نہیں, کیفیت نہیں تھی. ولم یکن لہو کانن, اور اس کے لیے ہونا نہیں تھا, اس کے ہونے کے لیے ہونا نہیں تھا. یہ کیا جملہ ہے؟ ولم یکن, اور نہیں تھا, یکن لہو کانن, اس کے ہونے کے لیے ہونا نہیں تھا. یعنی جب آپ کسی شے کے بارے میں کہتے ہیں ہونا, یہ ہو گئی, یہ وجود میں آ گئی, ایسی کوئی چیز, ایسا ہونا اس کے ہونے کے لیے نہیں تھا,
ہونے کا وجود
نہیں تھا. ولا کانا لکان ہی کیفن, ولا کانا, اور نہیں تھا, لکان ہی, اس کے ہونے کے لیے کوئی کیفیت, اس کے ہونے پر نہ کسی ہونے کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ اس کے ہونے پر کسی کیفیت کا اطلاق ہوتا ہے. ولا کانا علی شیئن, وہ کسی شے پر نہیں ہے اس کا ہونا, یعنی جیسے ہم, ہماری زندگی کی بنیاد کسی چیز پر ہے. آپ نے غور کیا اس بات پر؟ ہماری زندگی کی بنیاد کسی چیز پر ہے. ولا کانا, وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی شے پر ہو, کسی شے کی بنا پر وجود میں آئے, اس کا ہونا جو ہے کسی پر ڈپینڈنٹ ہو. ولب تدا لکان ہی مکانن, اور اس کے ہونے کی ابتدا یا اس کے ہونے کی بدع جو ہے وہ کسی مکان میں نہیں ہے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، پورا خطبہ ہے جس کے شروع کے خالی تین چار جملے میں نے آپ کے ساتھ میں پڑھے. معصومین یا امام علی علیہ السلام اس طریقے سے کیوں بات کرتے تھے؟ اتنی مشکل مشکل باتیں. ہمیں یہ اعتراض ہوتا ہے نا، اگر کوئی عالم مثال کے طور پر کسی چیز کو، اب ظاہر ہے کہ یہ آپ دیکھیں یہ فلسفہ ہے یا نہیں ہے، بغیر فلسفے کے تو آپ نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ ان فلسفیانہ یا عرفانی اصطلاحات کو نہیں جانتے ہیں یا اس کی ایک ڈیپتھ نہیں رکھتے ہیں، یعنی آپ کو نہیں پتہ کونیت کیا ہوتی ہے یا اشیاء جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ کیسے ہوتی ہیں، ایک بیس سے ایوالو کیسے ہوتی ہیں، کیفیتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیفیتیں عارض ہونے کی وجہ سے ہونے پر کیا اثرات پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے فلسفی منطقی مسائل ہیں نا. کہ اگر ان تمام باتوں کا شعور نہیں ہوگا تو یہ جملہ جو ہے بندہ وہ پڑھ کے ایسے ہی باہر نکل جائے گا. تو یعنی کہ یہ جو نقل ہے، یعنی نقل ہمارے لیے دلیل و برہان بن رہی ہے قرآن میں بھی اور معصومین علیہ السلام کی زبان سے بھی، تو وہ اس طریقے سے کیوں بات کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے تھے؟ اور میں تو حیران ہوں کہ آج ہم جس قسم کے لوگ ہیں تو امام علی کی یہ باتیں سمجھتے بھی ہوں گے لوگ جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے.
کیونکہ وہ امام کائنات ہیں نا، یعنی کہ وہ صرف کسی ایک خاص کلاس کے امام نہیں ہے، وہ امام ہے ہائر کیٹیگری سے لے کے اور لوئس آف دا لوئس کے امام ہیں. تو ان کے کلام میں آپ کو ایک عام فہم بھی ملے گا، ان کے کلام میں آپ کو اس طرح کا جو آپ نے
نہیں، امام علی علیہ السلام کے کلمات جہاں جہاں بھی توحید پر ہیں وہ اسی لیول پر، عام
توحید بھی بیان کی،
اسی لیول پر
زیادہ میں عام توحید بیان کی کہ خدا کے وصف کو پہچانو اور اس طرح پہچانو.
نہیں آپ دیکھیں، نہیں آپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ امام علی علیہ السلام کے جو کلمات،
ان کے اختصار جو کلام ہے آخر میں اس کے نزدیک،
اس میں
سیدھے سیدھے کلام،
لیکن
عام آدمی سمجھ سکتا ہے اس کو. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہر لیول کو سمجھانے
کے لیے اگر ہم نے اس بات کو بھی مان لیا، لیکن زیادہ تر یہ اس قسم کے جملے کیوں ہیں؟ یہ ہمیں، یعنی اپنے ماننے والوں کو یا شیعوں کے لیے کیا اس میں کوئی پیغام ہے؟
کیوں نہیں ہے پیغام؟ اپنے آپ کو ارتقا منزل تک لیتے چلے جائیں اور پھر پہنچ جائیں منزل پہ.
یا اس میں کہ امام یہ بات بھی بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کو واقعاً سمجھنے کے لیے یا حقیقی معرفت خدا کے لیے تم کو اس معیار پر آنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ اگر اپنے علمی معیار کو اتنا بلند کرنا ضروری ہے توحید کے رسپیکٹ سے، خدا کے رسپیکٹ سے، تو پھر یعنی کہ خدا کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے پھر یہ چیز تقریباً ایک لازمی شرط بنتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ فقط ایک انسان جو اگر آپ کہیں کہ جی یہ نیک انسان ہے بس، کہ پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، سب کر رہے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، لیکن معصوم جو معیار پیدا کرانا چاہ رہے ہیں یا جس لیول تک لانا چاہ رہے ہیں وہ انسان اس کو ریکوائرمنٹ کو کمپلیٹلی فلفل نہیں کر پا رہا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ یا اس کو، یا ان سب چیزوں کو، انہیں میں نے اسی لیے پڑھا کہ یہ بہت گہرے دقیق اور نہج البلاغہ میں خطبہ اول ہے، خطبہ 184 ہے، اسی طریقے سے خطبہ اشباہ ہے. کیا ریزن سمجھ میں آتا ہے؟ یا ان تمام باتوں کو جو معصومین کی ہیں ان کو ہم سائڈ لائن رکھ کے بھی، یا ہم کہیں کہ نہیں بھائی یہ سب باتیں جو ہیں نا ٹھیک ہے یہ انہوں نے کبھی کہی ہوں گی، صحیح ہے، ہو سکتا ہے اس زمانے میں اتنے اچھے لوگ ہوں جو سمجھ رہے ہوں، ہمیں تو بہت مشکل ہے اس کا سمجھنا.
وہ ٹھیک ہے کہ تم میرے سامنے آ میں کنگھی کروں، یہ کروں، وہ کروں، تو موسیٰ نے کھڑے ہو کے معرفت خدا نہیں دلائی بلکہ اللہ نے کہا مجھے اچھا ہے، اس کو اتنی معرفت ہے، چلو ٹھیک ہے.
نہیں اس میں بھی دیکھیں، اس کے اندر بھی اور باتیں ہیں. حضرت موسیٰ نے تو جو وہ چرواہا یہ باتیں کر رہا تھا اس کو ڈانٹا تھا کہ تم یہ کیا بے تو باتیں کر رہے ہو،
خدا نے کیا کہا.
نہیں لیکن دیکھیں، اس کے بعد کے واقعات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. انہوں نے اس کو ڈانٹا، ٹھیک ہے کہ تم یہ کیا فضولیات باتیں کر رہے ہو، خدا جسم نہیں رکھتا. اس نے جب اس بات کو سنا کہ یہ میں بالکل ہی ایک اول درجے کی جہالت اور شرک کے جملے میری زبان سے نکل رہے ہیں، اس بندے کے اندر ایک نئی کیفیت ایجاد ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی اب حضرت موسیٰ تو چلے گئے وہاں سے، پھر اس کے بعد جب خدا سے ملاقات، اور یہ سارے واقعات ہیں، یہ نہ سمجھیے گا یہ قرآن ہے، یہ نہ سمجھیے گا، واقعات ہیں. تو حضرت موسیٰ نے جب خدا سے کلام کیا تو خدا نے کہا کہ میں نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم میرے بندوں کو مجھ سے مایوس کر دو. یعنی جس کو یہ، اور اس واقعے کو مثنوی ہے مولانا روم نے نقل کیا، انہوں نے ان کا شعر بھی ہے کہ تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی، کہ تم بحیثیت پیغمبر جب میرے بندوں میں گئے ہو تو ان کو جوڑنے کے لیے تمہارا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے بندوں کو مجھ سے ملاؤ، وصال پیدا کرو، نہ کہ میرے بندوں کو مجھ سے الگ کر دو کسی بھی حالت میں. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آپ کو ایک گلٹ فیل بھی کہ میں نے، اس کا مطلب ہے کہ اس، یعنی میں نے جب اس کو ڈانٹا، میں نے تو یہ کہا کہ وہ گمراہی کی بات کر رہا ہے، لیکن میں نے اس کو خدا سے گویا جدا کر دیا اس سے، کہ وہ اپنی ایک جہالت کے ساتھی تھا. لیکن جب وہ دوبارہ پلٹ کر اس کے پاس گئے تو انہوں نے اس کی حالت میں ایک بہت بڑی تبدیلی مشاہدہ کی، یا ان کو خبر ملی. وہ تبدیلی یہ تھی کہ خدا نے اس کو حقیقی توحید سے آشنا کرا دیا تھا. دیکھیں یہ بہت بڑا فرق ہے، یعنی کہ انسان کے اندر اگر خدا کو پانے کی چاہت ہو، وہ دل تڑپ رہا ہو اس کا، ٹھیک ہے، اس کی جو وہ جو غلط سلط باتیں یا مشرکانہ باتیں جو کر رہا تھا نا، وہ اپنی ایک لا علمی کی وجہ سے کر رہا تھا، لیکن اس کے قلب میں وہ محبت خدا تھی. حضرت موسیٰ کی ڈانٹ نے ایکچولی اس کو فائدہ پہنچایا کہ اس کے اندر وہ والی حالت پیدا ہوئی کہ جس کو عرفا کہتے ہیں دل شکستگی والی حالت، جو کہ انسان کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اہل عرفان ایک جملہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا دل خدا کے لیے ٹوٹ جائے، یعنی میں ساری زندگی چلتا رہا چلتا رہا، آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے وہ ایک آپ لوگوں کو مثال بھی دی تھی، کہانی سنائی تھی پانی والی گھڑے والی، یاد ہے کہ ایک دیہاتی کسی صحرا میں رہتا تھا، تو اس کو پتہ چلا کہ اس ملک کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا اچھا ہے، مہربان ہے، نیک ہے. تو اس نے یہ دل میں سوچا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تحفہ پیش کروں، تو اس سے بہت سوچتا رہا کیا تحفہ لے کے جاؤں. تو اس نے، ان کی یہاں سب سے قیمتی چیز پانی تھی، پانی کا ایک گھڑا بھر کے پتہ نہیں میلوں میلوں کوسوں چلتا ہوا وہ پہنچا، اور جب وہ بادشاہ کا پتہ پوچھتا ہوا پہنچا تو بادشاہ اس وقت دریا کی سیر کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو جب وہ وہاں پہنچا اس کے اندر وہ شرمندگی والی حالت پیدا ہوئی کہ میں جو سرمایہ یا تحفہ لے کر بادشاہ کے پاس آیا تھا، یہ تو اتنا حقیر ہے، یہ تو پورا دریا موجے مار رہا ہے. تو بادشاہ نے جب اس کو قریب آتے دیکھا کہ بھئی یہ پہلے ایک بندہ بڑے شوق سے آگے بڑھ رہا ہے، پھر ایک دم ٹھٹک گیا، پریشان ہو گیا، تو اس کو بلوایا کہ کیا ہوا. تو اس نے اپنا ماجرا حال سنایا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ پانی جو ہے گڑھے گا اس میں دریا میں پھینک دو، اور اس کو جواہرات سے بھر دو. یہ والی حالت چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ ہر ایک کو اس بات کی آزادی اور اجازت ہے کہ جو دل چاہے خدا کے لیے بول دے اور خدا سب قبول کر لے گا، یہ نہیں ہے. اس جملے میں نا ہم اس واقعے میں اصل پوائنٹ ہی مس کر جاتے ہیں. اصل نقطہ یہ ہے کہ اس بندے کے اندر جو وہ دل ٹوٹنے والی حالت پیدا ہوئی نا، کہ وہ میں اچھا میں وہی والی بات، کہ وہ جو پانی لے کے جا رہا تھا اپنی طرف سے جو اظہار محبت کر رہا تھا، اسے پتہ چلا یہ سب تو جھوٹ ہے، یہ سب تو گناہ ہے حقیقتاً جو میں بول رہا ہوں. یہ کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو بناتی ہے. صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ والی بات نہیں ہے کہ میں معرفت حاصل نہ کروں، میں دقت نہ کروں، میں محنت نہ کروں.
میں نے اس ریفرنس میں نہیں کہا کہ معرفت حاصل، میں نے کہا آپ نے کہا کیوں اہل بیت نے ایسے سب جملے استعمال کیے، تو اس پہ میرے ذہن نے یہ کہا کہ چونکہ مختلف انسان کے درجات ہیں نا، تو اس کی نہیں
لیکن نہیں لیکن یہ بات درجات کی نہیں ہو رہی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی درجے کے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایسے جملے کیوں کہے کہ جو انتہائی عمیق و دقیق ہیں. یعنی وہ ٹھیک ہے کہ اس میں یہ بھی ہیں، لیکن یہ والی باتیں کیوں کی، یہ گفتگو کیوں ہے؟ اور خاص طور سے جیسے امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات میں تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تمام کے تمام میسیجز جو ہیں نا، یعنی کہ جو دلائل و برہان نقلی جو بنتی ہیں، اس کے اندر دو تین بہت امپورٹنٹ میسیجز ہیں. پہلا میسج کہ کیونکہ یہ پیغمبر کا کشف و شہود ہے جو تم کو بتایا جا رہا ہے، یہ لفظ نہیں ہے خالی، تو اگر تم چاہو تو تم بھی مطلب اس حقیقت تک جا سکتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں بتاؤں کہ جی میں نے یہ سنا کہ فلاں جگہ ایسی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ میں وہاں پر خود ہو کر اور دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں پر وہ جگہ ایسی ہے اور وہاں پر یہ 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 خصوصیات ہیں اور یہ اچھائیاں ہیں اور یہ سب ہیں، کس صورت میں آپ کو زیادہ تشویق ملے گی، شوق پیدا ہوگا کہ آپ بھی اس جگہ پہ جائیں؟ ٹھیک ہے، تو اگر جو کچھ بھی پیغمبر کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پیغمبر یہ اس کا مشاہدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، تو یہ بذات خود ہمارے لیے لائق شوق ہے، یہ چیز شوق پیدا کرتی ہے، ہمیں بھی تشویق دلاتی کہ بھائی تم بھی دیکھو. جو قرآن کریم کے اندر جملے ہیں نا، کئی جگہ تعالو تعالو، یعنی بلند ہو. یہ جو ہم تم کو بات بتا رہے ہیں، اٹ از ناٹ اونلی اے میسج، یہ پورا ایک راہ ہے، رستہ ہے، بلند ہو اس رستے سے، اوپر آؤ. ٹھیک، اور دوسرا کیا کہ جو یعنی جیسے اس قسم کے جو اعلیٰ معیار کے ادبی یا عرفانی یا فلسفی جو کلمات ہیں، یہ اس بات کی طرف توجہ دلانے والے ہیں کہ اپنے آپ کو علم اور علمی جد و جہد کے رستے سے اوپر لاؤ، معیار پیدا کرو اپنا. یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک جو بات جو اب ہم لوگ تقریباً یہ سبق بھول چکے ہیں، ایک دو جنریشنز پیچھے اگر آپ جائیں تو آپ کو وہ چیز کافی زیادہ ملتی ہے، ادبی ذوق. یعنی جو لوگ ایون اہل مذہب ہوتے تھے، ان کے اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایک ادبی معیار ہوتا تھا، لٹریری ان کے ایک لیول ہوتا تھا. اب کچھ نہیں، مطلب اب تو آج کل کی نسل ایسی ہو گئی ہے کہ آپ ان سے حقیقتاً کسی بھی زبان میں بات نہیں کر سکتے، ہے نا؟ آپ ان سے اچھی اردو بولیں وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اچھی انگریزی بولیں وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی، صرف خرافاتی زبان بولیں تو وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیتے. تو یہ تمام کی، اور یہ ائمہ معصومین جیسے مرزا علی قاضی کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے آ کے کہا کہ عربی کا فلاں شاعر ہے، بہت دقیق، اس کے بڑے گہرے اشعار ہوتے ہیں، تو انہوں نے اسی کی ایک کوئی نظم یا غزل پڑھنا شروع کی اور کئی اشعار پڑھے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان میں سے کون سے اس کے ہیں، کون سے میرے ہیں. یعنی جب وہ اس کی، یعنی جیسے آپ، میں اس کو بات آسان کرنے کے لیے کہ جیسے میں علامہ اقبال کی کوئی نظم اٹھاؤں اور وہ نظم پڑھنا شروع کروں اور اس کے بیچ میں اپنے اشعار بھی ڈال دوں، تو ظاہر ہے کہ اپنے اشعار جب میں ڈالوں گا تو میرے اشعار کا معیار بھی علامہ اقبال کی نظم یا غزل کے برابر ہوگا، تو مکسنگ پاسبل ہوگی نا، ورنہ بندہ فوراً کہہ دے گا کہ بھائی یہ کیا، یہ تو آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں. تو یہ والے اسپیکٹس بھی معصومین کے کلمات میں، یہ پیغامات بھی مضمر ہیں. صحیح، یعنی کہ ان کا کلام آپ کو علمی اعلیٰ معیار پر آنے پر اور حقائق کے شہود کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ انویٹیشن دیتا ہے، آمادہ کرتا ہے، شوق دلاتا ہے کہ یہ نہیں کہ تم جس جگہ پر بیٹھے ہو اسی جگہ پر بیٹھے رہو، اپنا معیار گھٹیا رکھو، پست رکھو، بس وہ سن لو گے جی فلاں امام نے یہ کہا وہ کہا، آہا واہ واہ، ختم، دوبارہ زندگی ویسی شروع. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ کہ یہ جو برہان نقل ہے، جب برہان کلام پیغمبر ہے، یہ آپ کو باقاعدہ یہ میسیجز دے رہی ہوتی ہے، یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں، تقریباً 10 منٹ اور. نمبر 2 جو آتا ہے وہ آتا ہے برہان عقلی، یعنی جس کو ہم عام طور سے برہان یا عقل سمجھتے ہیں. ہم اگر کہیں گے برہان یا دلیل، تو یعنی دلیل سے ہماری مراد ہوگی ریزننگ، مینٹل ریزننگ، کہ جس میں ہم کوئی آرگیومنٹس لائیں، کاؤنٹر آرگیومنٹس ہوں، پروف ہو، ڈس پروف ہو، برہان عقلی. تو یہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے. اچھا، اب قرآن کے جو دلائل ہیں نا، ہاں وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے بہت ساری جگہوں پر بہت سادہ انداز سے بات کی ہے، اگرچہ کہ وہ بہت سادہ ہے نہیں. ایک سورہ انبیاء کی آیت ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر آسمانوں اور زمین میں کوئی خدا ہوتے، الہ ہوتے اللہ کے سوا، وہ دونوں فاسد ہو جاتے، ان میں فساد. بظاہر بہت سادہ دلیل ہے، بہت سادہ دلیل ہے، اور دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے اسی جملے کو نقل کر کے اس میں ایک اور جملے کا اضافہ کیا ہے، وتفطرتا، یعنی ان کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں. قرآن نے کہا فاسد ہو جاتے ہیں. فاسد ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فساد کس کو کہتے ہیں؟
غلط ہو جاتا.
نہیں، یہ سب جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سارے میننگس کو سمجھنا. فاسد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنے انٹینڈڈ پرپز کو پورا کرنے کے یا ڈیلیور کرنے کے قابل نہ رہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دودھ ہے، دودھ میں آپ سرکہ ڈال دیں، وہ فاسد ہو جائے گا، یعنی دودھ دودھ نہیں رہے گا. یہ نہیں کہ اس کا والیوم یا مٹیریل ختم ہو گیا. معاشرہ فاسد کب ہوتا ہے؟ کہ جب انہیں معاشرے انسانوں میں کیوں بنائے گئے تھے، سوسائٹیز کیوں بنی تھیں؟ تاکہ مطلب ہر شخص کے حقوق کی پابندی ہو، لوگ مل کر رہیں، ضروریات اچھے سے پوری کریں، زندگی بہتر ہو. جہاں پر لڑائی جھگڑا، فتنہ، حقوق غصب ہونا، تو یہ معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. یعنی جس مقصد کے لیے انسانی معاشرے تعمیر کیے جاتے ہیں، وہ مقصد پورا کرنے سے محروم رہ جائے گا. تو اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہوتے، تو یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ آسمان و زمین فاسد ہو جاتے. ابھی آپ کو ایسا نظر آتا ہے زمین اپنا پرپس پورا کرتی ہی نہیں کرتی؟ زمین اگا رہی ہے، اس کے اندر پورا ایک سسٹم ہے، آسمانوں کے اندر سسٹم ہے. ٹھیک ہے، اگر نعوذ باللہ زمین یہ سارے کام کرنا ختم کر دے، آسمان کی طرف سے جو آپ کو دھوپ اور گرمی اور حرارت اور پانی اور سب ملتا ہے، وہ سب ختم ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ زمین اور آسمان فاسد ہو جائیں گے. تو اگر یہ ایئر ان اینڈ ایئر آؤٹ یہ زمین اور آسمان اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور اپنے اندر موجود لائف کو سسٹین کر رہے ہیں، باقاعدہ اس کو پروان چڑھا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا الہ موجود ہے اور واحد ہے. اور جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ فقط فاسد نہیں ہوں گے اگر خدا کے سوا کوئی اور الہ ہے، اب ان کی بنیادوں سے ہی اکھڑ جائیں گے، ان کی فاؤنڈیشن ہی باقی نہیں رہے گی. تو یہ ایک ظاہراً بہت سادہ سی دلیل ہے جو قرآن نے دی. اور اس حوالے سے ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہم کسی آرگنائزیشن میں 2 سربراہ نہیں بناتے، اگر گھر کے اندر، مطلب اس کی تو اور کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، اگر گھر میں 2 سربراہ برابر کے ہو جائیں، گھر فاسد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کے نہیں دو میں ہم دونوں جو ہیں نا ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے, تم مجھ سے اوپر نہیں ہو, ہم دونوں کی برابر سے چلے گی, تو گیا گھر ختم. ٹھیک, اس کے بعد یعنی پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایک دلیل ہے جو دلیل عقلی ہے. یہ دلیل عقلی کیوں ہے, یہ نقلی نہیں ہے, یہ عقلی دلیل ہے, اگرچہ کہ قرآن میں ہے بطور نقل ہے لیکن یہ عقلی دلیل ہے. تو عقلی کیوں ہے, یعنی اس کو آپ بغیر عقل استعمال کیے ہوئے نہیں سمجھ پائیں گے. جب تک آپ اس پر ریزننگ اور لاجک اپلائی نہیں کریں گے اس سینٹینس پہ, اس کو آبزرویشن کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے, تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ مطلب کیا. پھر یہ فرماتے ہیں کہ اسی جملے کی ایک گویا کہ ایک تفسیر کے طور پر ما ترا, سورہ ملک کی آیت ہیں, ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, کہ تم نہیں دیکھتے رحمان کی خلقت میں کوئی تفاوت. تفاوت کا مطلب گیپ, کوئی بروکن لنک نہیں ہے جو کچھ رحمان نے خلق کیا. فرجع البصر, تم اپنی نظروں کو دوبارہ لے جاؤ آسمان کی طرف. حل ترا من فطور, یہ فطور تے سے توئے سے, یعنی کہ تمہیں کہیں پر کوئی چیز خراب اکھڑی ہوئی کوئی گیپ نظر آ رہا ہے. ثم مرجع البصر کرتین, اور جتنی دفعہ بھی تم اپنی نظروں کو بار بار پھراؤ گے. ینقلب الیک البصر خاصئا وهو حسیر, تو تمہاری نظر جو ہے وہ بالآخر تھک ہار کر اور اپنی حقارت اور شرمندگی کے ساتھ واپس آ جائے گی, واپس پلٹے گی. یعنی جتنا بھی تم اس نظام کی طرف دیکھو گے نظر کرو گے تو تمہیں وہاں پر ہمیشہ ایک جو یہ تفاوت والا ورڈ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا بات بتا رہا ہے, یہ نہیں بتا رہا ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہے, یہ بتا رہا ہے کہ ہر چیز کنیکٹڈ ہے اور ویل کنیکٹڈ ہے, کہیں پر کوئی اس میں گیپ نہیں ہے. مطلب اس میں فرق کیا ہے, مطلب اس کو تھوڑا سا سوچ سکتے ہیں کہ اس بات کو خاص طور سے پوائنٹ آؤٹ کرنے کا کیا مقصد ہے, کنیکشن کو
بنانے والا ایک,
بنانے والے کی وحدانیت کی بھی بات نظر آتی, کنیکشن میں کیا خاص بات ہوتی ہے. نہیں مطلب اس کا نہیں, تمام چیزیں یعنی جیسے دیکھیں مثال کے طور پر ایک مثال آپ لیں کہ میری باڈی ہے. ٹھیک ہے, میری باڈی جو ہے وہ ایک آرگن نہیں ہے, میری باڈی ایک آرگن کا نام نہیں ہے, اس میں اندرونی اور بیرونی طور سے نا دسیوں اعضا ہیں اور سب کے سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اور اس طریقے سے اگر اس میں کہیں بھی کوئی گیپ آ جائے, سمجھ رہے ہیں, اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں, اس میں کہیں تفاوت پیدا ہو جائے, کہیں گیپ آ جائے, تو کیا ہوگا, پھر میل فنکشن ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کہیں سے کوئی رگ کٹ جائے, بلاک ہو جائے, کہیں کچھ ہو جائے. تو لیکن خدا نے اس کو ایسا کیوں بنایا, اس کو اس الگ الگ ڈسکریٹ آرگنس اور پھر ان کو اس طریقے سے کنیکٹ کیا کہ وہ ایک سیملیس کنیکشن ہے اور ان کے ذریعے سے ایک شخصیت یا ایک آرگینزم جو ہے نا وہ وجود میں آ جاتا ہے.
کوئی چیز بیکار نہیں
اس میں, تھوڑا سا اور گہرائی میں غور کریں. ہاں یہ لیکن وجود خدا پر یہاں کیا دلیل بنتی ہے اگر اس طریقے سے چیز کو بنایا جائے.
جی کہ ویسے اگر آپ نارمل انجینئرنگ کے حوالے سے سوچیں تو خود پریشان ہو جائیں, وہ کیسا ہے, کوئی بھی خدا ہے, کوئی بھی چیز خدا سے ڈسکنیکٹڈ ہم آہنگی نظر آ
رہا ہے. نہیں اس میں تھوڑا سا آپ وہ بات میں ایسے انکار نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس بات کو دیکھیں کہ اگر یعنی آپ خود اگر کوئی سسٹم بنانا چاہتے ہیں تو آپ سسٹم کو ڈسکریٹ رکھنا چاہتے ہیں یا جتنا حد جتنی زیادہ انٹیگریشن پاسبل ہوتی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں.
انٹیگریشن
خدا نے الٹا کام کیوں کیا,
قدرت دکھانے کے لیے
خدا نے الٹا کام کیوں کیا. یعنی آپ جیسے نا بہت ساری جگہوں پر اگر ڈیزائن کو دیکھیں گے نا, اور یہ ایتھیسٹ یہ سارے اعتراضات کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا پرفیکٹ ڈیزائن, تو کہتے ہیں یہ کون سا پرفیکٹ ڈیزائن ہے بھائی, یہ کوئی پرفیکٹ ڈیزائن نہیں ہے. یعنی میری شخصیت یا میرا جو بدن ہے وہ جتنا زیادہ ایک اس میں اکائی زیادہ ہوگی, اسی لیے تو وہ پرابلمز ہوتی ہیں نا. ابھی آنکھ میں درد ہو گیا تو ہاتھ میں یہ ہو گیا تو فلاں میں یہ ہو گیا, ہر وقت کچھ نہ کچھ, تو اسی وجہ سے تو ہے.
یہ اور مشکل ہے نا,
مشکل ہے نا, تو یہ کوئی اچھا ڈیزائن تو نہیں ہے,
اسی سے تو قدرت ظاہر ہو رہی ہے.
تو یعنی کہ لیکن اس کے باوجود یہ تمام کی تمام چیزیں جب مل کر کام کرتی ہیں, ایک شخصیت کو وجود میں لاتی ہیں, تو ہمیں خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس تمام سسٹم کا اس انداز سے چلنا یہ کبھی بھی خودکار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر کوئی چیز آٹومیٹیکلی بن رہی ہو, خود سے وجود میں آ رہی ہو, تو وہ ایک پرفیکشن کے ساتھ وجود میں آئے گی نا, یا آنا چاہیے. وہ اپنے آپ کو ام پرفیکٹ حالت میں رکھ کر پرفیکٹلی فنکشن کیسے کرے گی؟ اب یہ جملہ سمجھ رہے ہیں, ام پرفیکٹ ڈیزائن وتھ پرفیکٹ آپریشن اینڈ فنکشن, کی کیا بتا رہا ہے, یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ خود سے وجود میں نہیں آئے گی. یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ سارا جنے جیسے کائنات ہے, کہ کائنات میں تم تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہو, اتنا سارا ہے, زمین آسمان بیچ میں, یہ سب ویل کنیکٹڈ ہیں. یعنی زمین اتنی ساری ڈائیورسٹی کے باوجود, اب تو یہ جملہ بہت کامن ہو گیا کہ ارتھ از این آرگینزم. ٹھیک ہے, ارتھ از این آرگینزم, خاص طور سے جب آپ مطلب جو سیٹلائٹ میں جب لوگ گئے ہیں اور وہ جو وہاں پر, اب آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جو ارتھ اسپیس اسٹیشن پہ تو مسلسل کوئی نہ کوئی رہتا ہے, وہاں سے جب وہ زمین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل یہ کہتے ہیں کہ ارتھ از اے سنگل آرگینزم, انہیں نظر آتا ہے, دکھتا ہے. لیکن جب ہم زمین پر رہتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اس میں کتنی تفریق ہے, کتنی کثرت ہے, اور وہ تمام کی تمام چیزیں کیسے ایک دوسرے سے جڑتی ہیں, کیسے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہیں, کیسے وہ ایک پوری فنکشنالٹی کو وجود میں لاتی ہیں. یعنی وہاں پر آپ کو مسائل بھی دکھ رہے ہوتے ہیں, وائلڈ فائرز بھی ہیں, سیلاب بھی ہیں, زلزلے بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہی پوری لائف تھرائیو کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک, تو جو جس چیز کی طرف ہم کو عقلی دلیل توحید کے طور پر اشارہ دلایا گیا وہ یہ نہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے, حل ترا من تفاوت, اس میں کوئی ڈسکنٹینیوٹی نہیں ہے, گیپ نہیں ہے, اتنی زیادہ کثرت کے باوجود, الگ الگ ہونے کے باوجود, یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک جنگل ہے, ایک جنگل کے اندر آپ نوٹ کریں کتنی کتنی مخلوقات ہوں گی, خالی ایک جنگل کے ایکو سسٹم کو آپ لے لیں, اس میں کتنی مخلوقات پائی جاتی ہوں گی, میرے خیال آرام سے ملینز میں جاتی ہیں. یعنی اگر آپ ان کے کائنڈس کو دیکھیں کہ زمین کے اندر اور پودے جتنے اگ رہے ہوتے ہیں اور زمین میں جتنے قسم کے کیڑے ہوتے ہیں اور درختوں پہ اور پرندے, ملینز میں ان کی تعداد جاتی ہے, لیکن وہ سب کتنے زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں اور پورے اس جنگل کے ایکو سسٹم کو تھرائیو کر رہے ہوتے ہیں, اور جب تک کہ انسان کے ہاتھ آگے اس کو نہ خراب کر دیں. ٹھیک, تو یہ جو دلیل عقلی ہے نا, یعنی خدا کی طرف سے جو عقلی دلیل جس کی طرف کہا گیا کہ دیکھو اس کو آبزرو کرو, تو اس میں بھی جو عقل کے اندر جو حکمت والی بات ہے, وہ حکمت والی بات ہم وہاں بھی غلط طرف چلے جاتے ہیں. کس طرف چلے جاتے ہیں؟ خدا نے سارا نظام پرفیکٹ بنایا. ٹھیک ہے, دو منٹ میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے, پرفیکٹ بنایا نہیں ہے, پرفیکٹ چلایا ہے. یعنی ان تمام خامیوں کے ساتھ, یعنی آپ اگر اپنے بدن کو دیکھیں, ٹھیک ہے, ہمارے بدن میں, میں چھوٹی سی مثال, وہ اپنی جو ہم نے اپنی انجینئرنگ سے سیکھی, بہت اچھی، لیکن ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس شاید وہ آپ نے نہ پڑھا ہو، تو کہ انسان کے اندر اگر خون کی روانی اور گردش ہے، اس کے بغیر حیات نہیں ہے نا، سرکولیشن سرکولیٹری سسٹم کے بغیر حیات نہیں ہے. اچھا، اب جب خون سرکولیٹ کرتا ہے تو اس کے جو وہ ہیں، مطلب جو چینلز ہیں جن پائپس میں یا کنڈوئٹس میں ویسلز میں کرتا ہے، وہ آپ کے کتنے قسم کے ہیں؟ آرٹریز، وینز اور کیپلریز. ٹھیک ہے، یعنی ان کا مطلب کیا ہوا کہ ان سب کے سائزز میں فرق ہے. ایک اصول یہ ہے فلوئڈ میکینکس کا کہ اگر سنگل سورس سے لکوڈ پمپ ہو رہا ہو، سنگل سورس سے، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی سورس ہے نا پمپنگ کا، ہارٹ ہے آپ کے، تو اگر آپ کے جو ویسل ہے، پائپ ہے، اس کا سائز کم ہوتا ہے، کم ہو جائے تو ویلوسٹی بڑھ جاتی ہے، پریشر کم ہو جاتا ہے. اور جب ویلوسٹی بڑھتی ہے تو ویلوسٹی بڑھنے کے ساتھ ساتھ فرکشن بھی بڑھتی ہے بٹوین فلوئڈ اینڈ دا والز. اور جب فرکشن بڑھتی ہے تو وہ فرکشن اپنے آپ کو ایز اے ہیٹ ڈسپیٹ کرتی ہے. جب یہ خون، یعنی کہ یہاں دل سے نکل رہا ہے تو اتنی وینز ہیں، آرٹریز ہیں، مین آرٹریز جو ہیں، اور یہ جب یہی خون جو ہے آپ کے دماغ میں پہنچ رہا ہے تو فریکشن آف اے ملی میٹر کی کیپلریز ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ جو اتنی زیادہ ویریشن کے اندر جو ہے نا، وہ اس پریشر اور ویلوسٹی اور ان سب کو اتنے پرفیکشن سے کنٹرول کرتا ہے. فیل ہوتا ہے ہمیں کوئی ویلوسٹی بڑھتے ہوئے، کم ہوتے ہوئے، پریشر زیادہ ہوتے ہوئے، ہیٹ ڈسپیٹ ہوتے ہوئے؟ ہاں ہوتی ہے، جب بی پی آؤٹ ہونے لگتا ہے تو پھر یہ باتیں سب فیل ہوتی ہیں. سر گرم کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پورے بدن میں سب سے باریک رگیں آپ کے دماغ میں. ٹھیک ہے، تو وہیں پر یعنی جتنا زیادہ وہ ایریا آف فلو کم ہوتا جائے گا تو اسپیڈ بڑھے گی فلو کی. تو کیا مطلب ہوا کہ یعنی یہ جو تمام نظام جو خدا نے بنایا ہے نا، وہ نظام اپنی نوعیت میں پرفیکٹ نہیں ہے، بیوٹیفل ہیں، بہت اچھے ہیں سب ان کی، لیکن اس کی فنکشنلٹی پرفیکٹ ہے. اگر یہ والی سچویشن ہو تو آپ مجبور ہوں گے یا نہیں ہوں گے کسی کی موجودگی کو ماننے پر؟ یعنی اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ایک پرفیکٹ سسٹم ہے جو چل رہا ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، پرفیکٹ سسٹم ہے چل رہا ہے، وہ تو سسٹم پرفیکٹ ہے. دلیل سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی چیز پرفیکٹ بنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، پرفیکشن کے ساتھ چل رہی ہے، وہ تو بنی ہی پرفیکٹ ہے نا. لیکن اگر کوئی چیز اپنی خلقت میں امپرفیکٹ ہو، ڈیزائن میں کمی ہو، لیکن وتھ پرفیکشن آپریٹ کرے، تو آپ کیا مانیں گے اس کو؟ کہ اس کا کوئی نگران ہے، نگہبان ہے، کوئی چلانے والا ہے، کسی کی بنا پر چل رہا ہے، خود سے نہیں چل سکتا. اگر آپ اس کو خود اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو یہ ساری رگیں برسٹ ہو جائیں تھوڑی سی دیر میں. یہ 50-60 سال کے جو انسان اتنی زندگی گزارتا ہے، سر کے بل کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا ہے، لیکن رگیں نہیں پھٹتی اس خون کے پریشر کی وجہ سے. یہ کون ہے جو اس کو مینٹین کرتا ہے؟ کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ آپ ایسا کوئی سسٹم بنائیے، وہ تباہ ہو جائے گا. اسی ماڈل پر آپ سسٹم بنائیے، آپ نہیں چلا پائیں گے اسے اس آٹومیشن کے ساتھ، اس خودکار طریقے سے جو انسان کی باڈی چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دلائل عقلی ہیں کہ جس میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ خلقت کو دیکھو، اور خلقت میں تمہیں کیا نہیں ملے گا؟ گیپ نہیں ملے گا، بروکن لنکس نہیں ملیں گے، وہ ٹوٹ کے پرفیکٹ نیٹ ورک ہے کہ جس میں تمام چیزیں دیکھو کس طریقے سے، کس خوبصورتی سے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں، کیسے مل کر ایک پراپر فنکشن کو کریٹ کر رہی ہیں. جی چلیں، آج کی حد تک ہم یہاں بات رکھتے ہیں. کوئی اگر اس پہ سوال ہو بھی 5-10 منٹ کا ہیں، آپ سوچ رہے ہیں؟ جی
اچھا
جی خالقین کا ہے نا
دیکھیں احسن ٹھیک ہے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ ایک چھوٹی سی یہاں پر ایک بات پہ غور کریں کہ مثال کے طور پر آپ ایک اسکول بناتے ہیں اسکول کے اندر ساری فیسلٹیز ڈیزائن کرتے ہیں اور آپ اپنا گھر بناتے ہیں دونوں جگہوں پر ایز اے ڈیزائنر آپ اپنی اسکل کو اپنی نالج کو بہترین اپلائی کرتے ہیں اور جتنی پرفیکشن آپ کے اندر ہے وہ اتنا پرفیکٹ آپ دونوں کو بناتے ہیں لیکن کیا آپ کا گھر اور جو اسکول آپ نے بنایا ہے دونوں ایگزیکٹلی سیم ہوتا ہے کہاں پہ فرق کس وجہ سے آ رہا ہوتا ہے یعنی اسکول کے اندر آپ ایسی چیزیں بناتے ہیں اگر واقعاً آپ کوئی اکیڈمی بنا رہے ہیں تو اسکول کے اندر آپ ایسی چیزیں بناتے ہیں کہ جو پڑھنے والے طالب علموں کے لیے پرابلم کریٹر بھی ہوں ٹھیک ہے یعنی پرابلم کریٹر کا مطلب ہے کہ جیسے اگر کوئی لیب آپ بناتے ہیں کوئی لیبارٹری لیبارٹری میں جب جا کے بچے کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک مسئلہ پہلے پیدا ہوتا ہے پھر اس کو حل کیا جاتا ہے اسی طریقے سے جب کلاس روم آپ بناتے ہیں تو کلاس روم کے اندر آپ وہ گھر والے مطلب بیڈ صوفے یہ وہ سب نہیں لگاتے ٹھیک ہے اور کلاس روم کے اندر آپ کس بات کو انشیور کرتے ہیں ٹیچر کے حوالے سے کہ ٹیچر جو ہے نا وہ ان کے دماغوں پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالے پرابلمز رکھے تو اگر کوئی بچہ اس بات کی شکایت کرے کہ بھائی یہ گھر میں تو آپ نے صوفے لگائے ہیں اور بیڈ ہیں اور آرام ہے یہ مجھے مانا کہ لکڑی کی کرسی پہ کیوں بیٹھنا پڑتا ہے وہاں جا کے جو ہے نا گھر میں تو میں آرام سے بیٹھا رہتا ہوں ویڈیو دیکھتا ہوں فلاں کرتا ہوں وہاں جا کے مجھے وہ ٹیچر پکڑ کے کیوں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں اس بچے کے حوالے سے اسکول از این ان پرفیکٹ پلیس لیکن کیا وہ احسان خلقت نہیں ہے اپنے مقصد کے حوالے سے اگر آپ اسکول میں گھر والا آرام دے دیں تو آپ نے اسکول تباہ کر دیا نا تو حسن خلقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ امپرفیکشن بائی ڈیزائن ہے ورنہ ہم ایوالو کیسے ہوں گے ہم یہ سب باتیں سمجھیں گے کیسے ہماری تربیت کیسے ہوگی ہاں خدا نے پرفیکٹ ریزیڈنس بھی بنائی ہے جنت یعنی وہاں پر جا کے آپ کو وہ پرفیکشن نظر آئے گی تو حسن خلقت ہے حسن کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو اس کے پراپر مقصد کے تحت کام کو انجام دینا حسن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو آپ بیوٹیفل بنا دیں ظاہری طور پہ بالکل یعنی اگر یہ امپرفیکشن نہ ہو تو ہمیں جیسے وہی میں نے آپ سے کہا کہ یعنی آپ دیکھیں پھر ایتھیسٹ کے لیے کام کتنا آسان تھا جو خدا کا انکار کرنے والا ہے کہ بھئی یہ سسٹم ہے ہی پرفیکٹ تو اگر پرفیکٹ سسٹم آٹومیٹیکلی رن کر رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہے میں کیوں مانوں کسی ہستی کو کسی بنانے اور بنانے والے سے زیادہ جو قرآن کا زور ہے وہ چلانے والے پر ہے ٹھیک ہے بنانے والا نہیں رب پر زیادہ زور ہے ربوبیت پر زیادہ زور ہے خالقیت سے زیادہ آپ رب مانیں گے تو اس کے سامنے جھکیں گے نا ورنہ وہی بات ہے کہ ٹھیک ہے بنا دیا آپ سب چل رہا ہے خود ہی
بارش پر سی اور جو ہے زمین میں جو ہے
فصل ہوتا ہے اس سے، لیکن اس میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ خدا کے اذن سے یہی چیز جو ہے اس میں دوسری جگہ جو ہے وہ یہ ذکر ہے، اس میں بیچ میں اذن آئے کہ خدا کے اذن سے نباتات یہ جو بھی زمین سے نکلتی ہیں تو اس میں بیچ میں، یعنی ایک تو ہے نیچرل پروسیس جو ہے وہ کھیتی نکلے گی، لیکن دوسری جگہ ساتھ میں لکھا کہ یہ
خود بخود نہیں ہے، بالکل بالکل
بیچ میں جو ہے
اذن موجود ہے، بالکل تو تبھی تو یہ سب باتیں سمجھ میں آئیں گی نا، اگر یہ پورا پرفیکٹ ایک سسٹم ڈائریکٹلی ہوتا تو پھر تو بہت آسان تھا، اگر اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، کوئی خرابیاں نہیں پیدا ہوتی تو پھر تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سب خودکار ہے، یعنی اگر ہیومن برتھ میں سخت نہیں ہوتا، وہ چیز فیل نہیں ہوتی کچھ انسٹنسز پہ، تو آپ کہتے ہیں سب خود سے چل رہا ہے
جی.